الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے لمحات، بہت سارے ایسے واقعات، بہت سارے ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں کہ جن کی انٹرپریٹیشن ہم اپنے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والے کے پاس اس کی ایک اپنی لاجک ہوتی ہے، ایک اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ انٹرپریٹیشن درست ہوتی ہے، لاجک درست ہوتی ہے، سوچ کا زاویہ درست ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار غلط بھی ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ دونوں باتیں درست ہوتی ہیں لیکن دونوں جانب جو سوچنے کی جہت ہے، جو سوچنے کی سمت ہے، یہ بہرحال مختلف ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سوچ کا زاویہ مختلف ہوا کرتا ہے۔ آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے سوچ کا زاویہ، یہی ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے۔ سلسلے میں ہم تلاوت کلام پاک بھی سنتے ہیں، آئیے ابھی تلاوت سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کی اچھی اچھی نیت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله
ماشاءاللہ۔ تلاوت اقلام پاک سننے کے بعد ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کیا کرتے ہیں، طیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟
انشاءاللہ عزوجل آج جو کلام پڑھوں گا بہت ہی پیارا کلام, میرا دل اور میری جان مدینے والے.
سبحان اللہ,
پیارا کلام ہے. آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان, میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے, پھر تمنا ہے زیارت نے کیا ارماں, پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے. لکھ دے لکھ دے دل اور میری جان مدینے والے, پردے 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 میرے آقا میری جھولی پردے پردے آ پردے پردے ہونے آ پردے پردے میرے آقا میری جھولی پردے اپنا رکھ بے
والے.
مجھے سب کہے کہ پکارے
اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چلے کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے سوچ کا زاویہ، اس پر مدنی پھول لیتے ہیں۔ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہیں، سیدھے ہاتھ پر پہلی نشست پر آج وائٹ امامے میں ہمارے مہروز مدنی زیدہ مجدہو تشریف فرما ہے۔ مہروز بھائی، یہ سوچ کا زاویہ موضوع ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری وہ ہے کہ ہم نے اس موضوع کو کیوں لیا ہے، ایک انٹینشن بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ ہمیں اپنے سوچ کا زاویہ درست رکھنا ہے، یہ بات تو ہے، لیکن اپنی سوچ بچار اپنے دنیاوی معاملات کے اندر لے کر آنی ہے، دین اور اسلام کے احکامات کے اندر اپنی سوچ بچار اپنا اٹکل پچو نہیں چلانا۔ کچھ مدنی پولیس پر
سلمان بھائی، دین جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا
جی،
اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے جس کے تحت انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی قوموں کے پاس اپنی اپنی جغرافیائی حدود میں تشریف لاتے رہے
جی،
اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء میں سے جن کو منتخب فرمایا ان کے اوپر کتابوں کا بھی نزول فرمایا، صحیفوں کا بھی نزول فرمایا، اور ہدایت کا یہ طریقہ کار جو ہے ایک چلا آ رہا ہے۔ تو دین جس چیز کا نام ہے نا، دین، اور ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، تو دین اسلام کسی کی اٹکل پچو کا نام ہی نہیں ہے۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں یا ادیان و مذاہب کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ادیان و مذاہب جو ہیں دو طرح کے، ایک وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں، جو منزل من اللہ ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو انسانوں نے ودا کیے ہیں، اور یقینی طور پہ جو انسانوں نے مذاہب بنائے ہیں وہ تو ہیں ہی غلط، سرے سے ہی غلط ہیں، اور اس کی پھر توجیہات بیان کی جاتی ہیں کہ وہ کیوں کیوں غلط ہیں۔ سب سے بڑی مثال، کیونکہ بات چلی ہے تو یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ کبھی بھی ایک زاویے پہ ایک بات پہ متفق نہیں ہو سکتی۔ بہت بڑے بڑے عقل مند افراد کو دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کے حوالے سے مختلف آرا رکھتے ہیں،
پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہوتا ہے،
پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہوتا ہے، اور دین یا مذہب وہ ہوگا جس میں پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا نہ ہو سکے۔ اس کو میں مزید ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا جو دین ہے وہ برحق ہے
جی،
اور جبکہ اس کے اندر کسی قسم کی ترمیم، اضافہ اور تبدیلی اور تراش خراش نہ کی گئی، اور وہ دین اس وقت صرف دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام آیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس چیز کا نام ہے دین اسلام۔ تو دین ہے ہی وہ جو اللہ اس کا رسول دے، اس میں ہماری اٹکل پچو کا چلنا یا ہمارے عقل و شعور کو دخل اندازی دینا یہ درست ہے ہی نہیں۔ صحابہ اکرام علی رضوان کو اگر ہم دیکھیں، ان سے زیادہ عقل مند کون ہوگا، ان سے زیادہ صاحب شعور کون ہوگا، اور ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ جب ان کے سامنے کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو ان کے پیش نظر صرف ایک بات ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری حیات سے متصف تھے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں جیسے رہنمائی فرماتے, صحابہ اکرام علیم رضوان کی کیفیات یہ ہوتی کہ وہ لبیک کہتے, آمنا کہتے اور اس کے پیچھے چل پڑتے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوتی ہے, آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا تو وہ اللہ عزوجل کے فرمان سے حل کرتے, کلام سے حل کرتے, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ان کے پیش نظر ہوتے اس سے حل کرتے, اور اگر ان کے پیش نظر دونوں باتیں نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے میں سے اس صحابی رسول کے پاس جاتے, اس صحابیہ کے پاس جاتے. جیسا کہ کافی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کیا کہ اس باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے. اگر دین میں اٹکل پچو سے ہی کہنا کچھ ہوتا تو مزاج شریعت کے جاننے والے صحابہ اکرام سے زیادہ کون ہو سکتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی آرا کے جاننے والے, یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی کہ جن کی منشا کے مطابق, جن کی چاہت کے مطابق اللہ رب العزت نے کلام پاک کے ذریعے مسلمانوں کا احکامات عطا فرما دیے کہ جو ان کی رائے ہوتی اللہ رب العزت اس کو کلام الہی میں ارشاد فرما دیا کرتا, وہ رائے جو تھی وہ اللہ کا حکم بن جایا کرتی. ایسے جلیل القدر افراد ہوتے, لیکن وہ حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کیا فرمایا ہے. تو دین اور شریعت جس چیز کا نام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں. ہاں, اب اگر کوئی یہ کہے کہ جامد ہو گئے, کیا ہم سوچ نہیں سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے, قرآن نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے, قرآن تو کہتا ہے اس میں غور و فکر کرو اور علم کے موتی نکالو اور یوں کرو منہ کرو, یہ جو سوچے ہیں, تو یہ سوچ بالکل بات درست ہے, بات بالکل درست ہے کہ واقعی میں قرآن میں غور و فکر کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے, اور اس قرآن کے سمندر کے اندر جو علم و حکمت کے موتی ہیں وہ یقیناً نکالنے چاہیے, لیکن ان کو نکالنے سے پہلے تیرنا بھی آنا چاہیے. پانی کے اندر جانا کتنی تہ تک ہے اور کون جا سکتا ہے, اور موتیوں کی جو پہچان ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, تو پھر تو ٹھیک ہے وہ غوطہ بھی لگائے اور وہاں سے موتی بھی نکال کے لائے. اب ہو کوئی امام اعظم ابو حنیفہ تو بالکل غوطہ لگائے, ہو کوئی امام احمد بن حنبل جیسا تو بالکل غوطہ لگائے, ہو کوئی امام مالک, امام شافعی جیسا, امام بخاری جیسا, اعلی حضرت امام اہل سنت جیسا تو بالکل غوطہ لگائے. وہ انشاءاللہ اپنے لیے بھی رہنمائی کے مدنی پھول لے کر آئے گا, موتی لے کر آئے گا, اور امت کے لیے بھی آسانیاں سہولتیں اور دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ بیان کرے گا. ادر وائز ہمیں اس میں بالکل مجال نہیں ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ کاش یوں ہو جائے, کاش یوں ہو جائے, یا یوں ہونا چاہیے تھا, یوں ہونا چاہیے تھا. ہماری عقل کا نام دین نہیں
نہیں ہے. مدینہ مدینہ بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ, اور بڑے اچھے انداز میں موضوع کور فرمایا. تو ہم اپنی جو ہے وہ سوچ, اپنی منشا, اپنے مفادات کو دین کا نام جو ہے وہ کسی بھی زاویے سے جو ہے وہ نہ دیں. یہاں لفظ زاویہ بھی ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے. زاویہ جیسے ہمیں جیومیٹری جنہوں نے پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ زاویہ کیا ہوتا ہے, 60 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, 80 کا بھی ہوتا ہے, 90 کا بھی ہوتا ہے, 45 کا بھی ہوتا ہے. تو یہ زاویے جو زاویہ بھی بنانے سے بنتا ہے, اور زاویہ بنانے کے اصول جیومیٹری والوں نے بتائے ہوئے ہیں. اگر آپ کو 45 کا زاویہ بنانا ہے تو پہلے آپ کو 90 کا زاویہ بنانا پڑے گا, 90 کا زاویہ بنے گا, اس کے بعد 40 کا زاویہ بنے گا, ٹھیک ہے. اچھا, 80 کا زاویہ بنانا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, وہ کیسے بنے گا. تو جس طرح جیومیٹری والوں نے بتایا ہے اسی کے مطابق جو زاویہ بنتا ہے, 40 کا ہو, 45 کا ہو, 80 کا ہو, وہ ویلڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی اپنے اٹکل 25 سے بنا کر آ جائے میتھمیٹکس کے پیپر میں تو اس کو نمبر اس کے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اکارڈنگ ٹو رول نہیں ہے. تو یہ دنیاوی جو ہے وہ علوم کی مثال ہے. تو وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہو, اس میں ہم اپنی ذات کا مطلب کس طریقے سے ایڈیشن کر سکتے ہیں, اپنی رائے کو کس طریقے سے دخل دے سکتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, آئمہ مجتہدین وہ جو قیاس فرمائیں اس کی بات ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے. یہ نظر و فکر, اور جس طرح مہروز بھائی نے بھی کچھ اشارہ کیا ہے, تو قیاس کی بھی شرائط ہوتی ہیں. جی ہاں, قیاس میں ایک ہوتا ہے مقیس, ایک ہوتا ہے مقیس علیہ, اور ایک ہوتی ہے علت مشترکہ جامعہ, ٹھیک ہے. تین چیزیں تو یہ ہو گئی. اچھا, پھر قیاس کرنا ہے اس کی بھی کیا ہوں گی شرائط ہوں گی. ٹھیک ہے, جیسے یوں لے لیں بھئی خلاف قیاس پر قیاس نہیں ہو سکتا, یہ ایک اصول ہے قیاس کا. اب جس بیچارے کو قیاس کا لفظ ہی نہ صحیح سمجھ میں آتا ہو
حضرت
اور قیاس کی شرائط ہی نہ آتی ہوں, وہ کیا
جو آپ نے جملے چند کہے نا, جس کو یہ نہ معلوم ہو اور پھر بولے امت کو جامد کر دیا ہے, منجمد کر دیا ہے, اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے, قیاس کا دروازہ بند کر دیا ہے, جس کو یہ جملے نہ آتے ہوں اس کو تو بولنا ہی زیب نہیں ہے,
بولنا ہی زیب نہیں دیتا. چلے جی بہرحال, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اچھا ہمیں اگر ان قیاس کی شرائط معلوم ہو تو بھی ہمیں قیاس کرنے کی اجازت مطلب وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہے شریعت کی طرف سے یا نہیں ہے. بہرحال جو ہم جس نہج پہ آ رہے تھے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اصول قوانین اور رولز ریگولیشنز, اس میں اپنے اٹکل پچو کو ہم جو سننے والے ہیں, ہم جتنے یہاں موجود افراد ہیں, تو ہم اس میں ان چیزوں کو ایڈیشن نہ کریں. جیسے اب سب طلاق ہو جاتی ہے,
جی
طلاق ہو گیا, تین طلاقیں دے رہی ہیں, اب آپ بولیں گے صلاح کر لیں, بھائی وہ کوئی نہیں خیر ہی ہوتی ہے, خیر کمال بات ہے, کوئی نہیں خیر. بھائی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے تو آپ بولیں گے کوئی نہیں خیر ہی ہوتی ہے, یا آپ کی جیب کو بندہ کاٹ لے وہ بولے گا کوئی نہیں خیر ہی ہوتی ہے, کوئی موبائل مطلب اگر چوری کر لے, مہنگا موبائل ہو وہ چوری کر لے تو بولے گا کوئی نہیں خیر ہی ہوتی ہے, کوئی چشمہ مطلب توڑ دے, مہنگا چشمہ ہو 2500-3000 روپے کا اور وہ کوئی توڑ دے تو بندہ بولے گا کوئی نہیں خیر ہی ہوتی ہے. آپ نے کوئی لباس جو ہے وہ سلایا ہے اور اچھا آپ نیا لباس پہن کے باہر جو ہے وہ آئے ہیں اور سامنے سے کوئی بندہ گندے پانی کی بوتل جو ہے وہ اسے چھڑکاؤ کر دے کپڑوں پر, تو کوئی بندہ بولے گا کوئی نہیں خیر ہی ہے, کوئی پان کی پی گرا دے کوئی بندہ بولے گا کوئی نہیں گل خیر ہی ہے. جب اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں پر کوئی نہیں گل خیر ہی نہیں بولتے تو دین اسلام کے اصول اور قوانین اور ریگولیشن کی جب بات آئے تو پھر کوئی نہیں خیر ہی ہے یا کوئی بات نہیں یوں ہے. دین میں آسانی ہے, دین میں آسانی ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن جو آسانی ہے وہ آسانی ہے اور جو قواعد و ضوابط ہیں وہ قواعد و ضوابط ہیں. کیوں حافظ صاحب؟
واہ جی واہ, سبحان اللہ, بالکل سلمان بھائی, یقیناً جب تک ہم اس چیز کا فرق نہیں رکھیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہوتا چلا جائے گا اور بندہ اس معاملے کے اندر بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا کہ جہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے سے شریعت نے منع کیا ہے. یعنی جو فرائض و واجبات جن چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ فلاں کام اس طرح سے کرنا ہے, اب اپنی عقل سے مجھے یوں سمجھ میں آ رہا ہے یوں کر لینا چاہیے, یہ نہیں چلے گا. وہ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے جہاں آپ کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں جس انداز میں کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے, اب اسے ایصال ثواب کرنے کا جو معاملہ ہے, اب شریعت نے نہ تو کوئی دن مقرر کیا ہے اس کے لیے, نہ کوئی خاص طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ صرف اس ہی انداز میں آپ نے کرنا ہے, بلکہ آپ کو ایک جو ہے وہ طریقہ کار ایک بڑا میدان یوں کہہ لیں شریعت نے دے دیا ہے کہ آپ کو جس دن آسانی ہو جس انداز میں شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے. اب یہاں آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ مجھے جو ہے فلاں کام فلاں دن کرنے میں آسانی ہے, فلاں کام فلاں دن کرنے میں آسانی ہے, تو یہاں آپ کو شریعت نے اختیار دیا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فجر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھ لوں یا ظہر کے وقت میں پڑھ لوں, وہی نماز ہے, اتنے ہی فرائض ہیں, اتنے ہی واجبات ہیں, وہی ادا کرنا ہے, یہاں اپنی عقل نہیں چلے گی. کیوں؟ یہ جو چیز تھی اسے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرما دیا ہے فلاں وقت میں کرنی ہے, فلاں انداز میں کرنی ہے, یہاں آپ اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے, اور جہاں شریعت نے اختیار دیا ہے وہاں استعمال کرنا چاہیے, کوئی روک نہیں سکتا.
مدینہ مدینہ بڑے بڑے انداز میں ماشاءاللہ واضح بات یہ ہوگی. تو یہ مدنی پھول پہلا تو ہمارا کلیئر ہو گیا کہ اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو دین کے معاملات کے اندر مت جو ہے وہ اس انداز میں دخل دیں کہ آپ دین اسلام کے حکم کو ہی جو ہے وہ ڈیمولش کر دیں. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ تھا, اس نے ایک پوسٹ جو ہے وہ شیئر کی, اس نے کہا کہ آپ کہیں پر چائے پی رہے تھے, آپ کو کسی نے دھکا لگایا, دھکا مارا تو کپ میں سے چائے جو ہے وہ گر گئی. اب اس کے بعد نیچے لکھا کہ ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو دھکا لگا چائے گر گئی, تو اسی طرح آپ جو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی جب چائے گری تو آپ کے اندر سے کیا باہر آیا, رواداری, محبت, پیار, مساوات یا غصہ اور نفرت اور اس طرح سے دیگر چیزیں لکھی ہوئی تھی اس میں. اس چیز کو بھی دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, ایک تو یہ ہے جس طرح لکھنے والے نے بیان کیا, اور دوسرا یہ بھی آپ نے دھکا ضرور دینا ہے کسی کو, بھائی دھکا ہی نہ دیں اس کو, نہ اس کو دھکا لگے, نہ اس کی چائے باہر آئے, نہ کچھ اور باہر آئے, سیدھا کرنے والا بندہ کام کرے. ایک تو دھکا سامنے والے کو مار رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ سوچ کا زاویہ ہے نا. ایک زاویے والے نے تو وہ لکھ کر اپنا وہ بیان کر دیا, دوسرا اس کا یہ پروسپیکٹو بھی ہے کہ آپ نے کسی کو دھکا مارا, اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ادھر سے باہر کیا آئے گا. تو بھائی جان دھکا مارنے کی ضرورت کیا ہے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خالد بھائی کیا کہیں گے, اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے دو آراء ہوتی ہیں اور دونوں کی اپنی اپنی افادیت اپنی اپنی جگہ پر ہوتی ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟
ترجیحات اصل میں لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں, کون کس بات سے کیا چاہ رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
واہ,
یہ جو دھکا مارا گیا اصل میں اس کی لاجک کیا تھی دھکا مارنے کی, کوئی بات بنتی تھی دھکا مارنے جیسی؟ ضروری ہے کہ اگر کسی کی رواداری آپ نے چیک کرنی ہے تو پہلے اس کو دھکے لگائیں گے. اور بھی تو طریقے ہو سکتے ہیں کسی کی رواداری, کسی کے اخلاق کو دیکھنے کے. ہمیں یہ انداز اپنانا چاہیے کہ کسی سے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے, وہ بدلے میں انشاءاللہ وہ حسن اخلاق ہی دے گا. بلکہ ہماری شریعت تو جہاں ہمیں تعلیمات عطا فرماتی ہے نا, وہ یہ عطا فرماتی ہے کہ اگر کوئی بد اخلاقی کرے تو اس کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کرو, لیکن اس کے لیے دوسرے کے اخلاق کو جانچنے کا نہیں حکم فرماتی کہ تم دیکھو دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی کر کے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا اخلاق کرتا ہے کہ نہیں, بلکہ فرد واحد کو یہ حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن.
مدینہ مدینہ,
برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا حکم ہے,
ٹھیک ہے,
برائی کے ذریعے سے دوسروں کی جانچ کرنے کا حکم نہیں ہے. پھر وہ جو بات ہے یہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں یوں سمجھ میں آتی ہے, برتن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا,
ٹھیک ہے.
ہو سکتا ہے وہ تو معاف کر دے اس کی چائے گرنے کے بعد, اپنے کپڑے خراب ہونے کے بعد, لیکن آپ کے اندر سے بھی جو چھلکا نا اس نے آپ کی نیت کا بھی پتہ دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو بندہ الفاظ استعمال کرتا ہے اس کے الفاظ اس کی سوچ کے ترجمان ہوتے ہیں.
جی,
اگر وہ برا سوچ کر کوئی الفاظ استعمال کر رہا ہوگا میٹھے بھی لائے گا لیکن تنزیہ شکل ہوگی ان کی,
ٹھیک.
لیکن اگر کوئی جس طرح دیکھیں ایک بچہ ہے آپ کا, وہ کسی گرم پیالے کی طرف بڑھ رہا ہے, گرم چیز کی طرف, برتن کی طرف بڑھ رہا ہے, آپ اس کو روکیں گے؟ سلمان بھائی آپ کی اچانک سے اس بچے پر نظر پڑتی ہے, آپ اس کو روکیں گے؟ لیکن روکنے میں آپ اس کو پیار سے نہیں بولیں گے, بیٹا نہیں, ہلکی آواز نہیں دی جائے گی, بلکہ فوراً ایکٹ ایسا کیا جائے گا کہ جس سے بچہ پھر فور رک جائے. آپ بولیں گے تو بلند آواز سے تیز بولیں گے, لیکن اس میں تو پیچھے چھپی ہوگی نا وہ محبت ہوگی,
مدینہ مدینہ,
کہ کہیں میرا بچہ اس کو چھو نہ لے جس سے وہ جل جائے گا. تو بندوں کے الفاظ, ان کے انداز, یہ ان کے افکار کی ترجمانی کیا کرتے ہیں. یوں ہر بات بلا وجہ نہیں ہوتی, لیکن ہر بات میں کوئی نہ کوئی پہلو ہی تلاش کیا جائے, ایسا بھی ضروری نہیں ہے. ہمیں اس کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا, سیدھی سیدھی بات ہے جو ہماری شریعت ہمیں ایک جامع تعلیم عطا فرماتی ہے. فرماتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسان کو اتنا ہی کام دیا گیا ہے جتنے کی وہ طاقت اور استعداد رکھتا ہے, جس کی نہیں رکھتا اس کی طرف جائے گا بھی.
مدینہ مدینہ, سبحان اللہ, یہ بھی ایک بات ہے. اور دوسرا ہمارا جو مین مدنی پھول تھا ہم نے اس موضوع کے تحت لے کر آنا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ہی رائے کو درست نہ سمجھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی درست ہے, جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہی درست ہے. بھائی موبائل لینا ہے, میرے روز بھائی مجھ سے مشورہ کریں, جی موبائل لینا ہے, اب میں بولوں بھائی یہ لینا ہے, اب میں میں نے چونکہ بول دیا ہے لہٰذا یہ ہی ٹھیک ہے. خالد بھائی نے کہا نہیں یہ نہیں یہ لے لیں, نہیں 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 یہ نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ انداز بھی کوئی اچھا انداز نہیں ہے.
خاص طور پہ بات جب شریعت کی ہو اور اللہ اور نبی کے فرمان کی ہو نا سلمان بھائی, پھر تو رائے لانی ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاد میں لے کے روانہ ہو رہے ہیں, ایک منافق بھی شامل ہو جاتا ہے ساتھ, اور وہ کہتا ہے بھائی میں نے فلاں قبیلے سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا جب جب ہم نکلیں گے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلموں کی مدد یہاں پر نہیں چاہیے. اب وہ کہے کہ جناب جب ہمارے بندوں کو نہیں لیا آپ نے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں آ رہے. تو کس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر اپنے فیصلے لاؤ. نبی کا فیصلہ ہے اسی کو مان لو اور بس اپنی گردن خم کر دو. ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو لا تحرموا طیبات, پاک چیزوں کو حرام نہ کرو. ما احل اللہ لکم, ان پاک چیزوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. پھر فرمایا ولا تعتدوا, زیادتی بھی نہ کرو اللہ اور اس کے نبی کے فرمان میں. تو بندے کو چاہیے کہ اپنی حدود دیکھے، اپنی باتیں دیکھے، اپنا دائرہ کار دیکھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات دیکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آفاقی تعلیمات لے کر آئے ہیں، اور میرا ذہن ایک سطحی سا ذہن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اپنے ذہن کو جس نے قربان کیا ہے، آپ دیکھیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھا ہے اور آسمان ہدایت کا ستارہ بن گیا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی مہروز بھائی،
سلمان بھائی جو سوچ کے زاویے نا، اس اعتبار سے ایک حکایت علماء نے بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑی یہاں پہ اثر انگیز ہوگی اگر ہم دل کے کانوں سے سنیں. وہ یوں ہے کہ کسی جگہ جو ہے وہ ایک ملک میں جہاں ہاتھی نہیں ہوتے تھے وہاں اتفاق سے ہاتھی آ گیا، تو وہاں پانچ نابینا افراد رہتے تھے. تو جب ہاتھی آیا تو لوگوں نے کہا بھائی ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا، شور مچ گیا. تو لوگوں نے ان سے کہا آؤ تم بھی دیکھ لو، آؤ ہاتھی کو دیکھ لو. تو وہ بھی چلے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے. اب نابینا تھے تو اب وہ ہاتھی کو کیسے دیکھیں؟ تو انہوں نے ہاتھی کو ٹٹولا. جیسے نابینا افراد کی عموماً عادت ہوتی ہے وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ایک امیج اپنے ذہن میں ڈیولپ کرتے ہیں وہ، اور محفوظ بھی کر لیتے ہیں اس کو اپنے میموری کارڈ میں. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ہاتھی کو ٹٹولا. ایک کے ہاتھ میں جناب ہاتھی کے کان آئے، اس نے ہاتھی کے کانوں کو دیکھا تو دیکھ لیا جی ہاتھی کے کان دیکھے اس نے. دوسرے کے ہاتھ جو تھے وہ ہاتھی کی سونڈ پہ پڑے. تیسرے کے ہاتھ جو تھے وہ ہاتھی کے پیٹ پہ پڑے. چوتھے کے ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پہ پڑے. اور پانچویں کا جو ہاتھ تھا وہ ہاتھی کی دم پہ پڑا. اب یہ پانچوں نے اپنے اپنے طور پہ ہاتھی دیکھا اور آ گئے،
ہاتھی محسوس کیا.
ہاں ہاتھی محسوس کیا،
ٹھیک،
اور آ گئے. تو جب یہ آ گئے تو کسی نے کہا ہاں بھائی ہاتھی دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا. کہا کیسا تھا؟ اب جس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا وہ ہاتھی تو ایسا تھا گویا کہ عربی کے پتے، عربی کے جو پتے ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ عربی کے پتوں کی انداز کا تھا وہ. تو دوسرے نے کہا بالکل غلط کہہ رہا تم، عربی کے پتوں کے انداز کا نہیں تھا وہ، تو ایسا تھا گویا کہ کسی درخت کا تنا. جس نے پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا ہاتھی کے اس نے کہا وہ تو درخت کے تنے کی مانند تھا. تیسرے نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا تم دونوں کو، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ عربی کے پتوں کے جیسا تھا، کوئی کہہ رہا تنے جیسا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دیوار کی مانند تھا. جس نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگا کے چیک کیا تھا تو اس نے کہا وہ تو دیوار کی مانند تھا. چوتھے نے کہا آپ سب غلط کہہ رہے ہو تینوں، بات یہ کہ ہاتھی تو ایک رسی کی مانند تھا جس نے دم کو ہاتھ لگایا تھا. اور پانچواں بولا بھائی تم چاروں بھی غلط کہہ رہے ہو، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے دیکھا ہے میں نے، وہ تو ایک جھاڑو کی مانند یا لٹ کی مانند تھا جو پیچھے سے تھوڑا سا موٹا تھا اور آگے سے تھوڑا سا پتلا تھا، اس نے سونڈ کو ہاتھ لگایا تھا. تو بات یہ ہے سلمان بھائی، یہی سوچ کے زاویے ہیں کہ انسان جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز کی حقیقت کو ویسا ہی سمجھ لیتا ہے.
حقیقت اسی میں ایک اور زاویہ بھی ہے
جی،
اس کی بھی عقل کو سلام ہے جو نبینا کو کہہ رہا ہو بھی ہاتھی دیکھنے چلتے ہیں اور بعد میں ان سے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی ہاتھی کیسا.
اصل میں آپ تو سمجھدار آدمی ہیں اسلامی بھائی ہیں، یہ حکایتیں اس قسم کی جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. بعض اوقات ان کا حقیقت سے تعلق نہیں بھی ہوتا لیکن ان میں درس ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے جان لیا جائے تو بہت سارے حقائق جو ہیں وہ منکشف ہو جاتے ہیں. یہ حکایت یہاں پہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ تو نابیناؤں کی بات تھی لیکن جو بینا افراد دیکھیں اس میں بھی جیسے کہ پہلے وضاحت ہو چکی کہ جو مسلمات ہیں، جو دینی امور ہیں جن کے اندر کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے. اس میں تو کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا جس کی عقل و شعور سلامت ہے وہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں جن میں آپ نے وہ تمہید میں فرمایا تھا کہ اس کا کوئی دوسرا زاویہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے ایک سے زیادہ زاویے اور سارے ہی درست ہوں تو ہمیں اپنی سوچ کو وسعت دینی چاہیے ان معاملات میں. اور ہمیں اپنا ذہن، سلامتی کا راستہ یہ ہے، یہ ذہن بنائیں کہ ٹھیک ہے ایک ویو میرا ہے اس میں، ایک انداز سوچ میری ہے اس کے اندر، لیکن جو سامنے والا ہے یہ بھی تو بیچارہ، اس کی عقل کوئی گھاس چرنے تو نہیں چلی گئی ہے نا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے شعور عطا فرمایا ہے. اور اگر ہمارا شناسا ہے تو پھر تو ہم اس کی کیفیات کو جانتے ہیں، پڑھا لکھا اچھا خاصا معقول آدمی ہے، اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کر رہا ہوگا، اگر مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اگر میں لینا چاہوں تو وضاحت لے سکتا ہوں لیکن اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتا.
حافظ صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، بندہ دوسروں کو اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، جیسے میں کر رہا ہوں سامنے والا بھی یہی کر رہا ہے. تو یہ بعض اوقات جو سوچ بنتی ہے بندے کی، اور پھر جسے آپ یوں کہیں کہ سوچ کا زاویہ اس اعتبار سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ آپ کسی پر بدگمانی کرتے ہیں، کسی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کینے کے شکار ہوتے ہیں، کسی کے حوالے سے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اس جو ہے وہ سینیریو میں آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟
سلمان بھی اگر تو بات جو ہے وہ مثبت رویے کی ہے
جی،
تو پھر کہا جائے کہ المرء یقیس علی نفسہ تو کیا بات ہے، سب ایسے ہو جائے تو سبحان اللہ، یہ تو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے.
کہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو. لیکن عام طور پر دنیاوی اعتبار سے یہ رویہ ہم دیکھنے میں بہت کم ملتا ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. اور المرء یقیس علی نفسہ کے آدمی اپنے آپ پر ہی دوسروں کو قیاس کرتا ہے، یہ عام طور پر مقام مدہ میں نہیں بلکہ مقام ذم میں بیان کیا جاتا ہے، مذمت کے طور پر. جب کوئی شخص جو ہے کسی کے خلاف بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، جب کسی کے خلاف کوئی ایک غلط سوچ قائم کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا ہے، اب ایسے مقام پر کہا جاتا ہے کہ یہاں اگرچہ دیگر زاویے بھی موجود تھے، درست جو ہے ڈائریکشن بھی موجود تھی، درست انداز میں آپ سوچ بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے جو وہی بات کہ جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، تو جیسا اس کا ماحول تھا، جس انداز میں وہ زندگی گزارا کرتا تھا، اس نے کسی مسلمان کے درست کام کو بھی غلط طریقہ کار پر ہی اس نے محمول کیا. جیسا کہ ایک مشہور واقعہ ہے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی ذکر فرمایا، ایک شخص تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں سے اچھا گمان نہیں رکھا کرتا تھا. ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ولی، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھی اور فوراً تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے، تو اب وہ دل کے اندر فوراً خیال آیا کہ ہاں دیکھا مسجد میں بیٹھنا بھی اس کو پسند نہیں ہے، فوراً مسجد سے باہر نکلا ہے. اب جیسے ہی انہوں نے رخ کیا ایک نان بھائی کی دکان پر، تندور پر گئے، وہاں سے روٹی خریدی، تو اب یہ اور جو ہے وہ دل کے اندر اب سوچ کا زاویہ دیکھیں کیسے بدل رہا ہے، اور مثبت نہیں منفی ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب وہ دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی یہ شخص جو دیکھیں، ایک تو لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، ابھی مسجد سے فوراً نکل آیا ہے، روٹی خریدی ہے اس نے، اور یہ ضرور کہیں جو ہے نا تنہائی میں بیٹھ کے چھپ کے کھانا کھائے گا، جب یہ کھانا کھائے گا نا تو پھر میں اس کو پکڑوں گا اور بولوں گا کہ تم کیسے مسجد سے نکلے، اور یوں اس طرح کے معاملات دل کے اندر سوچ رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپنی مثبت کے بجائے منفی سوچ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک نیک بندے کے متعلق یہ قائم کرتا چلا جا رہا ہے. اب وہ قدم بڑھاتے ہوئے شہر سے باہر کی طرف جانے لگے تو اب اور دل میں خیال پکا ہو گیا، یہ تو لوگوں سے چھپ کے کھانا کھائے گا، یہ اس طرح کا معاملہ ہے. اب وہ ان کے پیچھے چلتا چلتا پتا چلا کہ یہ تو دوسرے شہر کے اندر پہنچ گئے. تو اب وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے وہاں ایک شخص تھا نابینا تھا جو ضرورت مند تھا، اس کو کھانا کھلایا اور وہ اس کام میں مصروف ہوئے، یہ شہر نکل دیکھنے کے لیے تھوڑا باہر نکلا، واپس آیا تو وہ تشریف لے جا چکے تھے. اب آ کے پوچھا ان سے، اب مختصراً کئی بار ہم یہ واقعہ سن چکے ہیں، لیکن جو سوچ اور فکر تھی جو اس نے قائم کی تھی، اسے بعد میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ یکسر غلط ہے، اور اس کا خمیازہ اسے یوں بھگتنا پڑا کہ وہ بزرگ چند قدم اٹھا کے واپس اپنے شہر آ گئے، اور یہ ایک ہفتے تک وہیں پڑا رہا بے یار و مددگار اللہ کے ایک نیک بندے کے ساتھ بدگمانی کرنے کی وجہ سے. تو بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب کو پیدا فرمایا، پھر وہ بزرگ دوبارہ وہاں تشریف لے کر گئے، یہ پھر ان سے ملا، اپنی جو ہے وہ غلط سوچ پر اس نے ندامت کا شرمندگی کا مظاہرہ کیا، ان سے معافی بھی مانگی. تو بات دراصل یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات ایک زاویے سے سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ زاویہ غلط ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بالخصوص یہ بات اس وقت ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو دینی اعتبار سے معتبر ہے، جو نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اب اگر اس سے کوئی ایسا کام صادر ہو رہا ہے جو میری عقل کے مطابق سمجھ کے مطابق غلط ہو رہا ہے، تو اب فوراً حکم جاری کر دینا کہ یہ شخص شریعت کا لحاظ نہ کرنے والا ہے، یہ بے عمل آدمی ہے اس طرح کی بات کر دینا، اس سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کیا اس کام کرنے کی صرف ایک ہی علت، ایک ہی وجہ اور ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہ مردوان کو ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ایک صحابہ کرام علیہ مردوان کی جماعت کو آپ نے روانہ فرمایا ایک مہم کے لیے، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تم پر لازم ہے کہ تم نماز عصر یا نماز ظہر فلاں قبیلے میں جا کے پڑھو.
ٹھیک.
اب صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اس بات کو اس انداز میں لیا کہ ہمیں سفر انتہائی تیزی سے کرنا ہے، اور اتنی تیزی سے کرنا ہے کہ نماز ہمیں وہاں جا کے ادا کرنی ہے.
ٹھیک.
اور دوسرے گروہ نے اس کو اس انداز میں لیا کہ ہم سفر جیسے بھی کریں، نماز اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا، اس کا مطلب تھا تیزی سے جانا، لیکن اگر درمیان میں نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہمیں نماز وہیں ادا کرنی ہے.
ٹھیک.
اب کیا ہوا، بعض نے نماز جہاں وقت ہوا وہیں ادا کی، اور بعض نے نماز اسی قبیلے میں جا کے ادا کی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی غلط نہیں فرمایا.
اللہ 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 اللہ،
یہ سوچ کا زاویہ تھا، ایک بات تھی جس میں شریعت نے اختیار دیا تھا.
یوں ہی آفی صاحب، یہ بھی واقعہ ہے نا جی، ایک شخص آئے، انہوں نے مسجد نبوی شریف کے باہر ایک میخ جو ہے وہ گاڑ دی.
جی بالکل،
ٹھیک ہے،
اللہ
ایک جیسے قلعہ کہہ سکتے ہیں.
ہاں جی.
دوسرے آئے، انہوں نے اکھاڑ دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں سے ہٹا دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اب وہ جنہوں نے لگایا تھا ان سے پوچھا گیا، عرض کی، یا رسول اللہ اس لیے لگایا ہے کہ اگر رات کے وقت میں کوئی آئے تو یہاں پر اپنی سواری باندھ دے. جنہوں نے اس کو ہٹایا تھا ان سے پوچھا جی کیوں ہٹایا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے ہٹایا ہے کہ کہیں کوئی اندھیرے میں مسجد شریف کی طرف آ رہا ہو اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے ہٹا دیا ہے. آقا کریم نے فرمایا اللہ دونوں کو اجر عطا فرمائے. یہ ایک جو ہے وہ سوچ کا زاویہ یہاں سے ہمیں جو ہے وہ جاننے کو ملتا ہے. بات جو اس کو کنکلوژن کی طرف لے کر آئیں تو وہ اس طرف آئے گا کہ ہم حسن ظن کے عادی بنے، اور سامنے والے کی کسی بھی بات کو غلطی پر معمول کرنے کی بجائے، اس کو غلط بنانے کی بجائے اچھائی پر معمول کر کے حسن ظن کا بندہ جو ہے وہ ثواب کمائے. خالد بھائی،
ہاں بالکل، حسن ظن فرمایا گیا اجتنبوا کثیرا من الظن،
جی
بہت گمان سے بچو. حدیث مبارکہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان سے تو حسن ظن ہی رکھا جائے. سلمان سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا دلچسپ سا ہے، بڑا پیارا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوچ اور اعلیٰ سوچ ہے اس کا بیان اس واقعے میں ہے. حضرت اسود کی تنصیب کا وقت ہے، حضرت اسود کی خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا ہے، حضرت اسود نکالا ہوا ہے، اور اب مختلف قبائل قریش اس کو نصب کرنے کے حوالے سے لڑ رہے ہیں. ایک قبیلہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نصب کریں گے، دوسرا کہتا ہے ہم لگائیں گے، تیسرا کہتا ہے ہم لگائیں گے. اور اس قدر بات بڑھ گئی کہ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑنے لگ جاتے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ گئی، بلکہ یوں ہوا کہ کسی نے کہا چلو ابھی ہم رک جاتے ہیں، یہاں سے اب جو پہلا شخص آئے گا وہ جو فیصلہ فرما دے گا ہم اس کے فیصلے کے مطابق کریں گے، وہ جس کو کہہ دے کہ آپ نے حضرت اسود لگانا ہے وہی لگائے گا. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے پہلے شخص تھے، ہتھیار سب پہلے ہی ڈال چکے تھے کہ جو یہ فرمائیں گے وہی ہوگا. اب نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، سب کھڑے ہوئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور معاملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اور اپنا فیصلہ بھی بتا دیا کہ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھنا وہی حضرت اسود تھا، لیکن ایسا بہترین اس کا حل نکالا کہ سب کے لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ گئی. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر کو بچھایا جائے، چادر بچھائی گئی، حضرت اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا، اور فرمایا کہ تمام قبائل کے جو سردار ہیں وہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ لیں اور اٹھا کر بیت اللہ کے قریب حضرت اسود کو لے آئیں. سب نے چادر کو اٹھایا، بیت اللہ کے قریب لے گئے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حضرت اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا. کہا گیا کہ دیکھیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پاکیزہ سوچ تھی اور یہ اعلیٰ اور عمدہ فہم تھا نبی علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس کی وجہ سے ایک متوقع جنگ رک گئی
مدینہ.
تو انسان کی سوچ کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے پیچیدہ مسائل کو وہ حل کر رہا ہو. اور الحمدللہ عزوجل جو مثبت سوچ کے حاملین افراد ہوتے ہیں ان کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں آسان افراد شمار کیے جاتے ہیں. کسی سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ کسی کو الجھا ہوا دیکھیں گے تو وہاں پر مسائل سلجھانے کی کوشش کریں گے. ان کی وجہ سے کام بڑھتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے بگڑے کام بنتے
بن جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے نگران باب المدینہ مشاورت رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو الحسن محمد امین اتاری اطال اللہ عمرہ، ان کے مکتب میں ایک دفعہ حاضری کا موقع ملا تو یہاں پر ان کی نشست تھی، اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنائیں، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. اور واقعی یہ بڑا زبردست مدنی پھول ہے کہ میں جب حسن زن کا جام پی لوں گا اور سامنے والے کی کوئی بات میں دیکھ رہا ہوں، کوئی جیسے کال رینڈ نہیں کر رہا، اس پر حسن زن کر سکتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں پر وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، میں بعد میں کر لوں گا، مصروف ہوگا، وقت نہیں ہوگا، تو یہ ایک تو یہ طریقہ کار ہے تو آپ آسانی سے گزر جائیں گے. اور اگر یہ ہو اب دیکھ رہی ہے نا نام میرا آ گیا ہے تو فون اٹینڈ کیسے فون اٹینڈ کرے گا، یہ تو فون اٹینڈ ہی نہیں کرے گا. یہ تو یہ اگر خالی یہ سوچتے رہیں گے تو پھر جو ہے وہ مجھے بتائیں فائدہ اٹھائیں گے یا نقصان اٹھائیں گے. اچھا اس طرح ایک اور بات بھی عرض کروں، کال آپ کسی کو کرتے ہیں، آپ نے کال کی، کسی کو ایشو بتایا، اب دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یا تو بندہ ایشو حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا ایشو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر تو ایشو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ سامنے والے کو جواب بھی نہیں دینا چاہ رہا تو اب وہ بندہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تو اٹس مینس کہ وہ آپ کا ایشو ریزالو نہیں کر سکتا. تو ہم یہ بھی ذہن بنا سکتے ہیں کہ وہ چونکہ میرا ایشو ریزالو نہیں کر سکتا، حل نہیں کر سکتا، اس لیے کال اٹینڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور سامنے والے پر وہ کرنا بعض اوقات واجب اور ضروری بھی نہیں ہوتا. تو بات مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو حسن زن کا عادی بنائیں، اپنی سوچ کا زاویہ درست رکھیں، انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی. آئیے آج ہمارے سلسلے کا ایک پہلا مرحلہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی حکمت کی باتوں کو ذکر فرمایا گیا. ان کے حکیم ہونے کے لیے، دانا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جل وعلا نے ان کے جو اقوال تھے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں سورہ لقمان میں ذکر فرمایا. تو یہ پیشے کے اعتبار سے حکیم نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک تعالی نے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، عقل مندی کی باتیں، بڑے بڑے مسائل آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے تھے، اور ان کی باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو بتائی ہے کہ یہ فلاں وقت میں انہوں نے یوں ارشاد فرمایا، فلاں وقت میں انہوں نے یوں کہا. یاد رہے کہ حضرت حکیم لقمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے. ایک بات آپ کی حکمت کی باتوں میں سے جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غلام تھے، آپ کا جو آقا تھا اس نے ایک دن آپ سے مطالبہ کیا، کہنے لگا میرے لیے ایک بکری ذبح کرو. آپ نے بکری کو ذبح کیا، کہنے لگا اس کے اندر سے دو جسم کے ایسے حصے، دو اعضاء کا گوشت لے کر آؤ جو سب سے بہترین ہو. حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، آپ نے ایک دل اور دوسرا زبان، دو چیزیں جو ہے وہ اپنے آقا کو پیش کی. اس نے کہا کہ ان سے بہترین اور کوئی حصہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ان سے بہترین اور کوئی حصہ نہیں. وہ خاموش رہا، تھوڑی دیر گزر گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس نے پھر مطالبہ کیا، کہنے لگا ایک بکری ذبح کرو میرے لیے. بکری کو ذبح کیا گیا، کہنے لگا اب سب سے خراب حصے کا گوشت جو ہے وہ میرے لیے لے کر آؤ. حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی نے کیا کیا، آپ نے دل اور زبان دونوں چیزیں جو ہے وہ پھر اپنے آقا کے سامنے پیش کی، کہنے لگا اس سے بری اور کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے خراب اور کوئی گوشت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ کچھ عرصہ قبل میں نے جب آپ سے کہا کہ بہترین حصہ لے کر آؤ تب بھی یہی دو چیزیں لے کر آئے، اور اب جب کہا کہ سب سے بری چیزیں لے کر آؤ تب بھی یہی لے کر آئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دراصل یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر دل اور زبان دونوں درست طریقے پر گامزن ہو تو ان سے بہترین اور کوئی نہیں ہو سکتا. اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں بگڑ جائیں، دونوں بری ہو، تو ارشاد فرمایا، یعنی استعمال کے انداز میں دونوں بری ہوں تو ارشاد فرمایا ان سے بدترین اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات کے اندر ہمارے لیے درس یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی درست رکھیں، اپنی زبان کو بھی درست رکھیں. انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. فرمایا الا وہی القلب، فرمایا خبردار وہ دل ہے. تو ہم حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ملفوظات ہیں، آپ کی جو حکمت کی بات ہے، اس سے بھی حصہ پائیں، اور جو ہمارے نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسے بھی حرز جاں بنائیں، دل کو بھی اچھا رکھیں، زبان کو بھی اچھا رکھیں. انشاءاللہ الرحمن آخرت اچھی ہوگی.
سبحان اللہ. آئیے ایک اور سیگمنٹ سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
الحمدللہ عز و جل، ہمارا جو سیگمنٹ ہے اخلاق و کردار کے حوالے سے سلمان بھائی، اس میں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی جو بات ہے کہ وہ یہ ہے سلمان بھائی کہ خیر الامور اوسطھا، کہ انسان کے زندگی کے نشیب و فراز میں جو بہترین چیز ہے، بہترین کام ہے، بہترین بات ہے، وہ اعتدال کے ساتھ رہنا ہے. چاہے گفتگو ہو، چاہے بولنا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے تعلقات ہوں، چاہے آپ کی مشقت کے کام ہوں، چاہے دیگر معاملات ہوں، اس میں اگر ہم اعتدال کو اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ہماری انفرادی حیثیت میں جو ہماری شخصیت ہے اس میں حسن بھی آئے گا، تسکین بھی آئے گی، آسودگی بھی آئے گی، سہولت بھی آئے گی. اور انشاءاللہ عز و جل اس چیز کی وجہ سے کہ اگر ہم اعتدال کو اپنا منتہا نظر بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم زندگی کے تمام گوشوں میں دیکھیں گے کہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، کامران ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہماری اچیومنٹ ہے، جس گول کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہے احسن انداز پہ اور جلدی جلدی ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. اب اس میں آج کے موضوع سے بھی اس کو میں ریلیٹ کر دوں کہ سوچ کا جو زاویہ ہے، اسی سے ریلیٹ کر کے کہ سوچ کے زاویے میں اگر ہم اعتدال رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ درست ہے، میرا علم، میرا شعور، میرا ذہن، میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے بات درست ہے، لیکن جو بات ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا عقل و شعور رکھنے والا سلیم الطبع شخص اس کا کوئی دوسرا پہلو بیان کر رہا ہے جو میری نظروں سے، میرے علم سے، میرے شعور سے پوشیدہ ہے، جس کی ثواب، جس کے ثواب ہونے پر، ثواب سے مراد درستگی پر میں مطلع نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کر بیٹھوں اور میں اس کی مذمت کر بیٹھوں، بلکہ یہاں پہ بھی اعتدال یہ ہے کہ اپنی بات کو درست رکھتے ہوئے، اپنی بات کو درست سمجھتے ہوئے اسے بھی اتنی اسپیس دوں کم از کم کہ ٹھیک ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جس واقعے کو جس انداز پہ بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سائیڈ ہے اور یہ بھی ایک طریقہ کار، ایک انداز، ایک سوچ کا زاویہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال زاویہ نگاہ جو ہے وہ اعتدال میں ہوگا تو انشاءاللہ زندگی اعتدال میں رہے گی، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اس سیگمنٹ کو اعتدال میں لے کر چلیں، اس کے دورانیے کو بھی اور اس کی باتوں کو بھی.
مدینہ مدینہ، انہی مدنی پھولوں پر سلسلہ اختتام کرتے ہیں. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا، زینت عرش مولا، الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ غم سب کلا شادی کرے گا مدینہ